بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ بقرہ کی آیت 261 کی تلاوت اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے علی اصغر برومند۔ اور اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ پروگرام صبح 19 سماعت فرمائیں گے جس میں ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے عرائض پیش کی جائیں گی۔ پروگرام صبح 19 کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کے دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامنے تو اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہمارے صبح کی پہلی مجلس کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے آپ سن سکتے ہیں، اور اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح سے ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلیٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلیٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق شام 6:30 بجے سن سکتے ہیں، جبکہ رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت کے مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات 9 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ تو اب سے کچھ ہی لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ برطانیہ اور روس کے سفرا فوری معافی مانگے، ایرانی اسپیکر کا انتباہ۔ پاکستان میں 74 جشن آزادی کا آغاز، پاکستان آج اقوام عالم کے مابین سر اٹھا کر کھڑا ہو سکتا ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اقتدار سے علیحدگی کو افغان عوام کی رائے سے مشروط کر دیا۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے اسپیکر نے برطانیہ اور روس کے سفیروں کو خبردار کیا ہے کہ انہیں اپنے غیر سفارتکارانہ اقدام کے لیے فوری طور پر معافی مانگنی چاہیے، تاکہ ایران کی جانب سے شدید رد عمل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے ٹویٹ کر کے وزارت خارجہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ برطانیہ اور روس کے سفرا کے غیر سفارتی قدم پر مناسب کارروائی کرے۔ انہوں نے کہا کہ سفارتی آداب کے منافی روس اور برطانیہ کے سفرا کے قدم پر وزارت خارجہ کی جانب سے فوری رد عمل ظاہر کیا جانا چاہیے، اور دونوں سفرا کو اپنے اس قدم پر باضابطہ طور پر معافی مانگنا چاہیے، ورنہ پھر ٹھوس سفارتی قدم اٹھایا جانا ضروری ہو جائے گا۔ واضح ہے کہ برطانیہ اور روس کے سفرا نے ایک ملاقات کے دوران دوسری جنگ عظیم میں امریکہ، برطانیہ اور روس کے سربراہوں کی تہران میں لی گئی معروف تصویر کی نقل کی ہے۔ یہ تینوں سربراہ نے مملکت ایران کی شاہی حکومت کی اطلاع کے بغیر تہران میں آئے تھے اور ملاقات کے بعد فوٹو کھنچوائی تھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے روس اور برطانیہ کے سفرا کے اس قدم پر شدید احتجاج کرتے ہوئے انہیں وزارت خارجہ میں طلب کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے بھی ایک ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ آج میں نے ایک نامناسب اور غیر معمولی فوٹو دیکھا، میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 2021 کا اگست ہے، 1943 کا نہیں۔ ایرانی عوام نے ثابت کیا ہے کہ ان کے مستقبل کا فیصلہ غیر ملکی سفارت خانوں یا غیر ملکی طاقتوں کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتا۔ روس اور برطانیہ کے سفرا نے بیان جاری کر کے اسے غلط فہمی قرار دیا تھا اور کہا کہ ان کا مقصد ایرانی قوم کو احساسات کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا، بلکہ وہ نازیوں کے مقابلے میں روس اور برطانیہ کے اتحاد کی یاد کے لیے تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے برطانوی وزیر خارجہ کو اپنا مخاطب قرار دیتے ہوئے کہا کہ آپ کسی اور سے بہتر جانتے ہیں کہ 10 قیدیوں کی رہائی کا معاہدہ ہفتوں پہلے طے پایا تھا، لیکن واشنگٹن میں آپ کے دوستوں نے اسے روک دیا۔ یہ بات سید عباس عراقچی نے جمعے کے روز اپنے ٹویٹر پیج میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ مسٹر ڈومینک راب آپ کسی اور سے بہتر جانتے ہیں کہ 10 قیدیوں کی رہائی کے لیے ایک معاہدہ طے پایا ہے. بشمول انوشا آشوری یہ ہفتوں پہلے ختم ہوا لیکن واشنگٹن میں آپ کے دوستوں نے اسے روک دیا. عراقچی نے کہا کہ آشوری اور نو دیگر افراد کو امریکہ نے سیاسی مقاصد کے لیے یرغمال بنا لیا ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو اس کی وضاحت کریں گے. انہوں نے مزید کہا کہ سیاسی مقاصد کے لیے تبادلے کو یرغمال بنانے سے تبادلہ اور معاہدہ دونوں کا نقصان ہوگا. اگر امریکہ اور برطانیہ معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں تو کل سے تمام قیدیوں کو رہا کیا جا سکتا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے عراقچی کے بیانات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ ویانا میں دو طرفہ مذاکرات کی واپسی پر تیار ہے اور اس نے قیدیوں کے تبادلے کو جوہری معاہدے کے مذاکرات پر منحصر کر دیا ہے. پاکستان کے 74ویں جشن آزادی کی تقریبات شروع ہو گئیں. ملک بھر میں شہریوں نے رات 12 بجتے ہی 14 اگست کا آغاز پاکستان سے بھرپور محبت اور جوش و جذبے کے ساتھ کیا. ملک بھر میں 12 بجتے ہی نوجوان سبز ہلالی پرچم اور جھنڈیاں لیے سڑکوں پر نکل آئے. دوسری جانب وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستانی عوام کی فلاح و بہبود اور خوشحالی پر توجہ دے رہے ہیں. معیشت کی بحالی، کورونا اور ماحولیاتی تحفظ پر ہماری پالیسیوں کو عالمی طور پر پذیرائی ملی. قوم کو جشن آزادی پر مبارکباد دیتے ہوئے اپنے پیغام میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان آج اقوام عالم کے مابین سر اٹھا کر کھڑا ہو سکتا ہے. کشمیریوں کی بھرپور حمایت جاری رکھیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان میں امن استحکام کے لیے پاکستان سیاسی حل کی حمایت جاری رکھے گا. معاشی و سماجی ایجنڈے کی پیروی کے لیے ہم اندرونی اور بیرونی امن چاہتے ہیں. پاکستان اور افغانستان کے درمیان باب دوستی سرحدی گزرگاہ کھول دی گئی ہے. پاکستانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان باب دوستی کو پہلے مرحلے میں پیدل آمد و رفت کے لیے بحال کیا گیا ہے. قابل ذکر ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان باب دوستی نامی گزرگاہ ایک ہفتے کے بعد کھولی گئی ہے. رپورٹوں میں بتایا گیا کہ جمعے سے سرحد کی دو جانب سے پاکستانی اور افغان شہریوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی ہے. اسی کے ساتھ باب دوستی پر تعینات پاکستان کے کسٹم حکام نے بتایا کہ اس گزرگاہ سے دو طرفہ تجارت بھی بحال کی جا رہی ہے. انہوں نے بتایا کہ افغانستان سامان لے جانے والے پاکستانی ٹرکوں کی واپسی شروع ہو گئی ہے. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اقتدار سے علیحدگی کو افغان عوام کی رائے سے مشروط کر دیا ہے. کابل میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر اشرف غنی کہنا تھا کہ میرے جانشین کا تعین افغانستان کے عوام کر سکتے ہیں، ہمارے پڑوسی نہیں. ان کا اشارہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے حالیہ بیان کی طرف تھا جنہوں نے کہا کہ طالبان صدر اشرف غنی کے اقتدار سے علیحدگی کے خواہاں ہیں. افغانستان کے صدر نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ملک میں اقتدار کی تبدیلی صرف انتخابات کے ذریعے ہی ممکن ہے اور اس پر کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی. ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب افغانستان کے مختلف شہروں میں سرکاری افواج اور طالبان درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے. طالبان اور حکومت افغانستان کے درمیان دوحا میں ہونے والے مذاکرات کا بھی تاحال کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا ہے. افغانستان میں طالبان کی تیز پیش قدمی اور چند دنوں میں ہی کابل پر قبضے کے اندازوں کے دوران افغانستان میں اشرف غنی کے خلاف امریکی بغاوت کی خبریں گردش کرنے لگی ہیں. افغانستان کی آریہ نیوز نے خدشہ ظاہر کیا کہ افغانستان میں ایوان صدارت میں ایک خاموش بغاوت کے امریکی منصوبے پر عمل درآمد ہو سکتا ہے. آریانہ نیوز کی رپورٹ کے مطابق آریانہ ہوٹل میں سی آئی اے کے آفس سے رابطہ رکھنے والے افغان ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ امریکہ ایوان صدارت میں خاموش بغاوت کا منصوبہ بنا چکا ہے جس کے مطابق امریکی فوجی اشرف غنی، امر اللہ صالح اور دیگر اہم رہنماؤں کو ایوان صدارت سے امریکی سفارت خانے میں منتقل کر دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ وہ اپنی نااہلی کا اعتراف کرتے ہوئے اعلان کریں کہ جنگ روکنے کے لیے اور رضاکارانہ طور پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہے ہیں. اس امریکی منصوبے کے مطابق افغانستان کے بڑے رہنماؤں پر مشتمل ایک سیاسی کونسل کی تشکیل عمل میں آئے گی اور قیادت کی ایک کونسل بنائی جائے گی جو ایک شخص کو عبوری صدر منتخب کرے گی تاکہ ملک کو شیرازہ بکھرنے سے بچایا جا سکے. رپورٹوں کے مطابق ساری تیاری مکمل ہو چکی ہے اور اگر اشرف غنی اور دیگر حکام نے خود کو امریکی فوجوں کے حوالے نہیں کیا تو پھر امریکی فوجیوں اور ایوان صدارت میں تعینات افغان فوجیوں میں تصادم کا بھی خدشہ ہے. ادھر مغربی ملکوں نے افغانستان کے دارالحکومت کابل سے سفارتی عملے اور دیگر شہروں کا انخلا شروع کر دیا ہے. خبروں میں کہا گیا کہ متعدد مغربی ملکوں کے سفارتکار اور امدادی تنظیموں سے وابستہ غیر ملکی ملازمین جمعے کو کابل سے چلے گئے ہیں. امریکہ نے بھی اپنے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پر افغانستان سے باہر نکل جائیں. ایران کی وزارت خارجہ اور ترجمان نے افغانستان کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عام شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنائے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. جمعے کے روز افغانستان کی صورتحال کے بارے میں بیان دیتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ کہنا تھا کہ ہمیں پڑوسی ملک کے حالات پر گہری تشویش لاحق ہے. سینئر امریکی سیاستدان اور سینٹ میں ریپبلکن دھڑے کے سربراہ سینیٹر میک کینل نے افغانستان کے بارے میں صدر جو بائیڈن کی پالیسی کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق سینٹ میں ریپبلکن دھڑے کے سربراہ سینیٹر میک کینل نے امریکہ کی افغان پالیسی کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے صدر جو بائیڈن سے مزید فوجی افغانستان بھیجنے کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ افغانستان سے فوجی انخلا کے لیے 31 اگست کی مہلت ختم ہونے کے بعد امریکہ کو اور زیادہ فوجی افغانستان بھیجنا چاہیے. حزب اللہ کے لبنان کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ لبنانی عوام کو یقین ہے کہ حزب اللہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی اور حزب اللہ نے لبنانی عوام کی مدد کے لیے اپنے تمام وسائل کو استعمال کیا ہے. شیخ نعیم قاسم نے جمعہ کے روز 33 روزہ جنگ میں فتح کی سالگرہ کے موقع پر مختلف مسائل کے سلسلے میں حزب اللہ کا موقف بیان کیا. انہوں نے لبنان کے نور ریڈیو سے گفتگو میں کہا کہ پچھلے ہفتے حزب اللہ کی طرف سے سینی حکومت کو دیا جانے والا جواب ایک منصوبہ بند کارروائی تھی اور حزب اللہ کبھی بھی لبنانی عوام کو اپنے سیاسی مفادات کی تکمیل کے لیے ڈھال کے طور پر استعمال نہیں کرتی. عراق کے حکمت ملی اتحاد کے سربراہ سید عمار حکیم نے کہا کہ ایسا خارجہ پالیسی ممکن نہیں جو داخلہ پالیسی سے مطابقت نہ رکھتی ہو. ہم دیگر ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو فوٹو سیشن تک محدود نہیں رکھنا چاہتے, بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مختلف ملکوں سے ہمارے تعلقات قومی مفادات کی بنیاد پر ہوں. بغداد میں ایک عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سید عمار حکیم نے کہا کہ ملک کی سیکورٹی فورس اور مسلح افواج کے تمام شعبوں, جن میں سب سے اہم الحشد الشعبی کے خلاف الزام تراشی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہیں. اور سامعین, اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. اور ناظرین, آج ہم اس پروگرام میں افغانستان کی خانہ جنگی کا جائزہ لیں گے. تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. آج کے پروگرام میں ہم افغانستان میں خانہ جنگی کی تازہ صورتحال, طالبان کی تیز رفتار پیش قدمی اور ان کے مقابلے میں افغان افواج کے پسپائی کے عوامل اور اس بات کا جائزہ لیں گے کہ امریکہ موجودہ صورتحال کا کتنا ذمہ دار ہے. ہمارے آج کے پروگرام میں پاکستان سے سینئر تجزیہ نگار فوزیہ شاہد اور ہندوستان سے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر قمر آغا حصہ لیں گے. گفتگو کا آغاز ہم کر رہے ہیں فوزیہ شاہد سے, جن سے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے. فوزیہ شاہد, سلام ہے آپ کی خدمت میں.
وعلیکم السلام.
جی فوزیہ, افغانستان میں اس وقت خانہ جنگی کس نہج پر آگے بڑھ رہی ہے, حالات کس طرف جا رہے ہیں؟
بہت شکریہ. دیکھیں, میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ تین دہائیوں میں یہ دوسری دفعہ ہے کہ افغانستان میں ایسی صورتحال ڈیولپ ہوئی.
جی,
آپ کو یاد ہوگا کہ 1991 میں جب وہ ایک جنگ کا خاتمہ ہوا جس میں مجاہدین تیار کیے گئے, اور اس وقت بھی جو افغانستان کی صورتحال تھی جس طرح ان کو لاوارث چھوڑا گیا تھا اور وہاں جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, وہی صورتحال مجھے آج بھی دکھائی دے رہی ہے. آج کی صورتحال تھوڑی زیادہ سنگین ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ اب ان کے پاس کچھ لیٹسٹ اسلحہ بھی ہے, لیٹسٹ ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس وقت بھی امریکہ اس میں شامل تھا اور آج بھی امریکہ شامل ہے. اس وقت بھی اس نے امریکہ نے جو ایک تباہی وہاں مچانے کے بعد ایک جو صورتحال ڈیولپ کی تھی, اپنے لوگوں کو انٹرینڈ جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا, سیم جو ہے اب بھی کیا ہے. آپ بات کر رہے ہیں افغانستان افواج کی یا افغان فوج کی بات کر رہے ہیں, میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ اتنی اگر ان ایکوپڈ کہا جائے یا اتنی اس میں جو بنیادی پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں اس سے محروم مجھے ابھی تو فوج دکھائی دی ہے. کیونکہ جس طرح انہوں نے سرنڈر مختلف جگہ پہ کیے ہیں, جس طرح انہوں نے ان کو ویلکم کہا ہے طالبان کو, اس سے تو مجھے بہت زیادہ خدشات پیدا ہو رہے ہیں کہ وہاں کوئی فوج جو ہے اس کو تربیت بھی دی گئی تھی یا فوج کو تیار بھی کیا گیا تھا کہ کل کو کیا صورتحال ہوگی. تو اس سے تو آپ کی اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ کیا وہ کوئی ایسا ایجنڈا چھوڑ کے نکل گئے ہیں, وہاں وہ کیا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ تو ایک ان ہڈن سا مجھے ایک بالکل ایجنڈا دکھائی دیتا ہے. آنے والے وقت میں میں نے آپ ہی کے پروگرام میں بار بار یہ کہا تھا کہ امریکہ نے جب مذاکرات کا آغاز کیا, مذاکرات کی بنیاد ہی غلط تھی. مذاکرات جو ہیں, آپ طالبان سے مذاکرات کر رہے تھے, اس میں گورنمنٹ جو تھی, جو اشرف غنی کی گورنمنٹ ہے, اس کو آپ شامل ہی نہیں کر رہے تھے. اس کے بعد آپ نے, آپ کی ہی کوششیں میں کہوں گی کہ اس کی بنیاد پہ طالبان اور حکومت جو ہے وہ اکٹھی نہیں بیٹھ سکی. آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک شدید قسم کے اختلافات ہیں, اب اس میں عوام کہاں کھڑے ہیں. کچھ جگہ پہ ہم نے یہ دیکھا بھی ہے, سنا بھی ہے, ان کے صحیح اطلاعات ہمارے پاس نہیں آ رہی. یہ ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں جو ہے وہ بالکل اس کا اعتراف ہے کہ اگر ہم یہ مکمل طور پہ یہ کہیں کہ ہم مکمل کوئی اس سے واقف ہیں تو ایسے اتنے ہم واقف نہیں ہیں, لیکن جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو ہمارے پاس جو حقائق سامنے آ رہے ہیں, ایک تو فوج کے لوگوں نے بھی ان کو ویلکم کہا ہے, ہاں کچھ جگہ پہ عوام نے رزسٹ کیا ہے. اور آپ نے یہ دیکھا کہ جو سب سے زیادہ سنگین مسئلہ ہے, آج میں پڑھ رہی تھی اور غالباً یہ الجزیرہ کی رپورٹ تھی, تھوڑا سا میں شاید غلطی نہ کر جوں, وہ بہت سنگین ہے. انہوں نے وہاں کی خواتین کو کہا ہے کہ جو ان میرڈ ہیں, جو ان جو یہ دہشت گرد کہہ لیجیے یا طالبان کہہ لیجیے, ان کے ساتھ شادیاں کریں. اب یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا سوسائٹی بنانے کے, کس سوسائٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر وہی جو 79 میں بہت بڑی تعداد میں افغانیوں نے ہجرت کی تھی, وہ ہمیں پاکستان کے بارڈرز پہ بھی اور افغانستان کے جو دیگر ملک بارڈرز ہیں وہاں بھی ہمیں اچھی کوئی صورت دکھائی دے رہی ہے. یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ امریکہ نے, میں تو پہلے بھی بار بار کہتی ہوں کہ یہ جو 20 برس تھے, یہ 20-21 سال جو 9/11 کے بعد افغانستان میں آنا, وہاں ٹھہرنا نیٹو فورسز کا, مجھے کسی طرح کوئی مقصد سامنے نہیں آتا. پھر اچانک جو یہ فیصلہ کرنا ایک اس صورتحال میں, جب واضح دکھائی دے رہا تھا کہ خانہ جنگی کی صورتحال بن رہی ہے, وہاں سے نکل جانا, یہ سوالات تو بہت سنجیدہ پیدا ہو رہے ہیں. لیکن پھر میں یہ کہوں گی علاقے کے ممالک کو آگے بڑھنا پڑے گا, اور ایک چاہے اس کو آپ ریجنل کانفرنس کی بات کریں, چاہے کسی قسم کی بھی, آگے اس کی طرف جانا پڑے گا, کیونکہ یہ حالات تو سدھرتے دکھائی نہیں دے رہے. اگر ان کی حکومت بن بھی جاتی ہے, جو آج یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کابل غالباً بالکل پہنچنے کو ہے, 100 کلومیٹر دور رہ گئے ہیں, کندھار پہ کل کا آ رہا ہے کہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے, کندھار سے خاصا یہ قریب آگے کابل کی طرف یہ آ رہے ہیں, تو اگر یہ قبضہ کر بھی لیتے ہیں تو کیا وہاں کے عوام کے حوالے سے وہی جو ماضی میں 1991 میں ہم نے صورتحال دیکھی, خواتین کو سڑکوں پہ مارنے والا بھی منظر آیا, اور بہت سی چیزیں آئیں, ان کی تعلیم کے حوالے سے بہت سی باتیں آئیں. ابھی جیسے میں نے عرض کیا, یہ شادی کے حوالے سے اگر یہ اس طرح کے دباؤ ڈالتے تو یہ کیا صورتحال ڈیولپ ہوگی, یہ بڑے سنجیدہ قسم کے سوالات ہیں.
بہت شکریہ. ناظرین, ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر قمر آغا سے بھی ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے. آغا صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جناب, طالبان بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور بہت سے شہروں میں طالبان کے پہنچنے سے پہلے ہی افغان فوجی یا تو شہر چھوڑ کے بھاگ لیے یا طالبان کے پہنچنے کے بعد انہوں نے ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں. یہ صورتحال اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ افغان فوج میں طالبان کے مقابلے کے لیے ضروری آمادگی نہیں تھی. کیا اس بات کا ادراک امریکہ اور نیٹو کو اس وقت نہیں تھا جب انہوں نے افغانستان کو اس کے حال پر چھوڑ کے اپنے فوجیوں کو یہاں سے نکالنے کا فیصلہ کیا؟
دیکھیے, کئی باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ فوج, جیسا کہ فوزیہ جی نے ابھی بتایا, پوری طرح سے ٹرینڈ تھی ہی نہیں. یہ بالکل ویسے ہی فوج تھی جیسے عراق میں انہوں نے کیا تھا. عراق میں یہ ہوا کہ بعد میں وہاں کی عوام کھڑی ہو گئی اور اس نے آئی ایس ایس سے لڑائی لڑ کے اس کو ہرایا, لیکن یہ کہ فوج وہاں بھی لڑنے میں ناکامیاب رہی تھی شروع میں. پھر اس کے بعد اسی طرح سے یہاں بھی ہے, فوج اتنی زیادہ ڈپینڈنٹ تھی امریکن فوج کے اوپر, جو ان کو لاجسٹک بھی دیتے تھے, سپلائی کرتے تھے, پھر اس کے بعد ان کو ہر چیز کی چیزیں, ان کو منٹ ٹو منٹ گائیڈنس انہی سے ملتی تھی اور انہی کے ساتھ یہ ایک بالکل ایک پولیس فورس آپ سمجھ لیں اسی طرح انہی نے بنائی تھی جو امریکن انٹرسٹ کو وہاں پہ سرو کر رہی تھی. دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ بھی فیل ہو گئی. فوج کے لوگ بہت سی جگہ لڑنے پہ تیار تھے, وہ اسلحے مانگ رہے تھے, وہ رسد مانگ رہے تھے, وہ سینٹرل گورنمنٹ ان کو پہنچانے میں ناکامیاب رہی. پھر اس کے علاوہ یہ تھا کہ ملٹری لیڈرشپ ایک بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے وار کے اندر, کسی بھی وار میں وہ لیڈرشپ مسنگ تھی وہاں کے اوپر, کوئی تھا ہی نہیں وہاں پہ, یہ ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا, یا تو یہ بھاگ جائیں یا سرنڈر کریں. ایسے حالات میں امریکنز نے ویپن ایسی جگہوں پہ چھوڑے تھے کہ جن کو آسانی سے طالبان نے حاصل کر لیے, تو ہر طریقے سے اس فوج کا نقصان ہوا, وہاں کے لوگوں کا نقصان ہوا. لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ طالبان نے بہت بڑے ایریے میں قبضہ ضرور کر لیا ہے. کیا طالبان اس ایریے کو سسٹین کر پائیں گے؟ اس لیے کہ طالبان کی سپورٹ ملک کے اندر بہت کم ہے, بے انتہا کم سپورٹ ہے. اور کب تک وہاں پہ یہ اتنے بڑے ایریے کو سپورٹ پاکستان سے یا دوسری جگہوں سے آتی رہے گی؟ دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہاں کے اوپر, کابل کے اوپر قبضہ اتنا آسان نہیں ہوگا اگر وہاں پہ یہ ملٹری مین سے یا آرمی کے فوج کے ذریعے اگر وہاں پہ قبضہ کرنا چاہیں گے جنگ کے ذریعے سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی لمبی جنگ چل جائے گی اور بہت خونریزی ہوگی دونوں طرف سے. اب یہ ہے کہ فقط امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ کسی بھی صورت سے کوئی بات چیت کے ذریعے سے کچھ ایک ایسا سلوشن نکل لائے کہ طالبان وہاں پہ یہ گورنمنٹ کچھ پاور شیئرنگ یا کچھ ایسا ہو جائے. پاور شیئرنگ بھی طالبان راضی نہیں ہے, مطلب یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت سے ایک انکلوسیو گورنمنٹ وہاں پہ بن جائے جس میں اور بھی فیکٹر اور امن آ جائے. امن تو مجھے نہیں لگتا کہ آ پائے گا. اب دیکھنا یہ کہ آنے والے وقت میں کس طریقے سے اس کا ڈیل کرتے ہیں وہاں کے نیبر, اس لیے کہ یہ گورنمنٹ تو بالکل فیل ہو چکی ہے اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی طرح سے کامیاب ہو پائے گی ایون ان فیوچر, بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ جلدی ہی یہ کولیپس ہو جائے گی. امریکن بھی نے بھی اپنی سپورٹ اس کو کافی حد تک بہت پہلے سے ودرا کر لی.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ اگلے چند پروگراموں میں بھی ہم اس سلسلے میں گفتگو کریں گے. اس وقت تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
سمے اس مرحلے میں سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید.
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں, سب سے زیادہ بخشنے والا شخص وہ ہے جو طاقت رکھتے ہوئے بھی بخش دے. سامعین, ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے تمام عالم اسلام بالخصوص آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں.
عرض کربلا, عرض نینوا, عرض کربلا.
اس ماہ میں جبریل سے نوحہ یہ سنا ہے.
ویران مدینہ ہے, بسی پر وہ بلا ہے.
ماتم یہ محمد کے نوازے کا بپا ہے.
سامعین، عام طور سے مارکہ کربلا فقط ایک غمناک اور اندوہگین واقعے کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے اور اس کا تذکرہ بھی اکثر رونے اور رلانے کے لیے کیا جاتا ہے، مگر ایسے عظیم الشان کارنامے کا ہدف جس کے سامنے عقل انسانی متحیر اور کائنات دم بخود ہے صرف اظہار مظلومیت قرار دینا حسینی بلند نسب العین کے قطعاً خلاف ہے۔ ریگزار کربلا پر رونما ہونے والا محیر العقول واقعہ کوئی اتفاقی یا ہنگامی حادثہ نہیں ہے، بلکہ اس کی خبر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں متعدد مرتبہ دے دیا تھا، اور حسین مظلوم نے اپنے نانا سے کیے ہوئے وعدہ طفلی کو کربلا کے میدان میں ادا کر کے دین اسلام کو حیات دائمی عطا کر دی۔ نبی کی آنکھ کے تارے حسین زندہ باد، علی کے راج دلارے حسین زندہ باد، مصیبتوں میں پکارا حسین ابن علی، لگا دی کشتی کنارے حسین زندہ باد، سلام کرنے کو آتے ہیں تیری چوکھٹ پر فلک کے چاند ستارے حسین زندہ باد، ہمارے اشک بھی رومال سیدہ میں ملیں تمہارے غم کے سہارے حسین زندہ باد، لگایا ہم نے جو معراج نعرہ شبیر، ملک بھی مل کے پکارے حسین زندہ باد،
حسین زندہ باد، حسین زندہ باد،
یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے،
حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد،
یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے،
حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد،
قرآن میں حدیث میں یزید کا بیان نہیں، یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں، یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں، ہاں جا بجا ہے دہر میں حسین کی اولاد ہے،
حسین زندہ باد، حسین زندہ باد،
یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے،
حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد،
برائیوں کو دہر میں یزید عام کر گیا،
برائیوں کو دہر میں یزید عام کر گیا،
حسین سے لڑا تو اپنی موت آپ مر گیا،
حسین سے لڑا تو اپنی موت آپ مر گیا،
حسین سے لڑا تو اپنی موت آپ مر گیا، یہ کل بھی مردہ باد تھا یہ اب بھی مردہ باد ہے،
حسین زندہ باد، حسین زندہ باد،
یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے،
حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد،
ہر ایک شریف ذہن سے یزید اتنا گر گیا،
شریف ذہن سے یزید اتنا گر گیا،
کسی نے اپنے لال کا یزید نام نہ رکھا،
کسی نے اپنے لال کا یزید نام نہ رکھا،
کسی نے اپنے لال کا یزید نام نہ رکھا، یہ کل بھی نامراد تھا یہ اب بھی نامراد ہے،
حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔
سامعین، جس طرح آفتاب کی شعائیں ہر گھر میں پہنچتی ہیں، بالکل اسی طرح واقعہ کربلا دنیا کی ہر قوم اور ہر خطے پر اثر انداز ہوا اور ہو رہا ہے، اور ہر جگہ اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ ہر قوم و مذہب، ہر طبقے کے افراد نے اپنے اپنے نقطۂ نگاہ سے اس واقعے کی توضیح و تفسیر کی ہے۔ یوں تو اس واقعے کے سلسلے میں بے شمار افکار و نظریات پائے جاتے ہیں، کسی نے اسے ایسی کھلی کتاب سے تعبیر کیا ہے جس میں ہر موضوع پر بحث موجود ہے، تو کسی نے اسے ایک مستقل مکتب فکر کی حیثیت سے دیکھا ہے۔ در حقیقت کربلا ایک ایسی ہمہ جہت درسگاہ ہے جس میں ہر شعبہ حیات کے لیے اتنے نمونے عمل موجود ہیں جنہیں جمع کرنے کے لیے کتابیں ناکافی ہیں۔ سرے دست صرف کربلا کے ایک رخ یعنی درس اخلاق کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اخلاق سے متعلق قرآن و احادیث میں بے شمار آیتیں اور روایتیں موجود ہیں۔ قرآن کریم کے بیشتر حصے میں اخلاقی پہلو نمایاں ہیں۔ اس میں بیان کی گئی داستانوں کا بنیادی مقصد بھی اخلاقی سدھار ہے۔ اس لحاظ سے اگر ہم قرآن کریم کو کتاب اخلاق کہیں تو بے جان نہ ہوگا۔ انبیاء کرام بھی جس مکتب کی ترویج کے لیے بھیجے گئے، دراصل وہ مکتب مکتب انسان سازی ہے۔ مرسلین کی بعثت کا بنیادی ہدف تزکیہ نفس اور تکمیل مکارم اخلاقی ہے۔ اسلامی احکامات کی پاسداری، صبر و استقامت، جذبہ ایثار و فداکاری، حقوق کی ادائیگی، شجاعت و امانتداری، حسن سلوک وغیرہ، یہ تمام چیزیں اخلاق اسلامی میں شامل ہیں۔ اخلاق کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے کربلا کے تاریخ ساز واقعے کا طائرانہ مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ کربلا کس طرح کی درسگاہ اخلاق ہے۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے محمد حنفیہ کو جو وصیت نامہ لکھ کر دیا تھا، اس میں اپنے مقصد سفر کی طرف روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا تھا، میرا یہ سفر اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دوں اور انہیں برائی سے بچاؤں، اور اپنے نانا اور بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر چلوں، جس ہدف اور مقصد کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے وطن کو خیر آباد کہا تھا۔ آخر دم تک کمال شجاعت کے ساتھ اس پر ثابت قدم رہے۔ چنانچہ روز عاشورہ اور اس سے قبل و بعد کے دلخراش اور جگر سوز حالات، جہاں تمام عز و اقارب، آوان و انصار سب کے سب آنکھوں کے سامنے جا بحق ہو گئے ہوں، سب کو تڑپتے اور دم توڑتے دیکھا ہو، دوسری طرف بچوں اور بیویوں کی تڑپا دینے والی صدائے العطش بھی دعوت انتقام دے رہی ہو، ایسے جذبات آفری اور نازک ترین حالات میں بھی خود کو قابو میں رکھنا، دشمنوں کی اصلاح کرتے رہنا اور آخری سانس تک ان کو دعوت غور و فکر دینا، فوق العادہ کردار و اخلاق اور بلندی نفس کا پتہ دیتا ہے، اور رہتی دنیا تک انسان کے لیے درس ہے کہ صرف دشمنوں کی موت کے گھاٹ اتار دینا یا صفوف آدھا کو چیر دینے کا نام ہی شجاعت نہیں ہے، بلکہ ہنگام خوف و خطر اور مقام آزمائش و امتحان میں اطمینان نفس اور سکون قلب کے ساتھ اپنے مقصد پر ثابت قدم رہنا سب سے بڑی شجاعت ہے۔ یزیدی فوج کے سردار حر ابن یزید ریاحی نے فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی حراست میں لینے کے ارادے سے لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس کی جسارت پر جذباتی تقاضوں کی پرواہ کیے بغیر امام حسین علیہ السلام اور انصار حسینی نے ایثار و فداکاری کا وہ عملی نمونہ پیش کیا جس کی مثال سے تاریخ کا دامن خالی ہے۔ کثیر تعداد میں مگر تھکے ہارے لشکر کو بغیر کسی معاوضے کے سیراب کر دینا اور انسانوں کی ہی نہیں بلکہ جانوروں تک کی جان بچا لینا انفاق کا اعلیٰ ترین نمونہ اور مما رزقناہم ینفقون کی زندہ تفسیر ہے۔ عظمت اخلاق کا بہترین شاہکار یہ بھی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہمراہیوں اور ساتھیوں کی تعداد کم ہونے کے خوف یا بڑھانے کی فکر میں کبھی بھی آئندہ کے خطرات و مشکلات کو پس پردہ نہیں رکھا۔ اس کے برخلاف ہر ہر موقع پر صورتحال سے باخبر کرتے رہے، اور یہاں تک کہ شب عاشور واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنے فیصلے پر شرمندہ ہے تو میری طرف سے اس پر کوئی دباؤ نہیں۔ حلم و بردباری کا یہ عالم کہ کسی حساس موقع پر بھی آتش غضب اپنی لپیٹ میں نہ لے سکی اور کبھی بھی جوش و جذبات نظم و نسق اور سکون کے خلاف نہ ابھار سکے۔ چنانچہ لب فرات نش شدہ خیام حسینی کا حر کی مزاحمت کے بعد بے آب و گیا میدان میں نصب کیا جانا صبر و تحمل کی عظیم الشان مثال ہے۔ حکم امام کی اطاعت اور مرضی معصوم پر صدق دل کے ساتھ راضی رہنے کا جس انداز سے کربلا کے سپاہیوں نے مظاہرہ کیا ہے، دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ وہ خیام جو حضرت عباس علمدار نے اپنے ہاتھوں سے نصب کیے تھے اور زمین پر نشان کھینچ کر دشمنوں کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ کس کی ہمت ہے کہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ سکے، وہی عباس علمبردار امام کے حکم کے بعد خود اپنے ہی ہاتھوں سے قیام کو ہٹا کر اطاعت امام کے دعوے داروں کو مخاطب کرتے ہیں کہ اپنی خواہشات اور جذبات کے طوفان میں بھی حکم اور خواہش امام کو مقدم رکھنا ہی اصل اطاعت ہے۔ خون کے پیاسے دشمنوں کے نرغے میں گھرنے کے باوجود بھی امن پسندی کا وہ مظاہرہ کیا کہ آخر وقت تک جنگ و جدال سے بچنے کے لیے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش جاری رکھی۔ چنانچہ تیسری محرم کو جب پسر سعد والد کربلا ہوا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ اگر اب بھی کوفہ والے مجھے نہیں چاہتے تو میں وطن واپس جانے کو تیار ہوں۔ مصائب و آلام کی شدت اور پیاس کے غلبے کے باوجود کسی ساتھی یا صحابی اور کمسن بچوں کی طرف سے بھی ایک حرف شکایت تک نہ سنائی دینا اخلاق کی ہماہنگی اور عزائم کی پختگی کا عظیم شاہکار ہے۔ جب جناب حر یزیدی لشکر سے نکل کر امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہونا چاہتے تھے تو امام حسین علیہ السلام اور حسینی سپاہیوں کا بغیر کسی شکوہ و شکایت مہمان کا استقبال عفو گزر کا انسانیت کو واضح درس دے رہا ہے کہ اگر دشمن بھی قابل اصلاح ہو تو اس کی اصلاح کی راہیں نکالنی چاہیے اور اس کے ساتھ خشونت و سخت گیری سے پیش آنے کے بجائے اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حضرت امام حسین اور انصار حسینی کا یہ مثالی کردار اور وادی کربلا پر ان کے بلند اخلاق کے اعلیٰ ترین نمونے آواز دیتے رہے ہیں کہ حسینی وہی ہے جو عزم محکم اور عظیم کردار و اخلاق کا مالک ہو، جو اپنی خواہشات کا تابع نہ ہو اور جس کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب چیز اطاعت پروردگار اور خدمت خلائق ہو۔ سامعین، ہندوستان کے عالم دین حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید شمیم رضا رضوی محرم الحرام کی مناسبت سے اپنے پیغام میں کہتے ہیں:
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیک یا ابا عبد اللہ۔ اگر تاریخ کربلا پر غور کیا جائے اور واقع کربلا کے اوپر ایک فکر ڈالی جائے تو میدان کربلا میں ایسے ایسے کردار ہمیں نظر آتے ہیں جن کی مثال تاریخ بشریت میں ملنا ناممکن ہے۔ جہاں بزرگ اور بوڑھے افراد نے ایسے ایسے نقوش ابھارے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک شاہراہ ہدایت کے اوپر چمکتے رہیں گے اور رہروان راہ ہدایت کے لیے مشعل راہ رہیں گے، وہیں پر جوان نوجوان اور بچوں نے بھی ایسے کردار نبھائے ہیں کہ جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ پانچ محرم الحرام کی یہ تاریخ کی جو منسوب ہے شہادت جناب اون محمد فرزندان عقیل بنی ہاشم حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے، اگرچہ سب کی شہادت روز عاشورہ ہوئی ہے لیکن چونکہ ہم ایک دن میں سب کا غم نہیں منا سکتے ہیں، لہذا ہمارے بزرگوں نے ہر دن کو کسی ایک شہید سے یا دو شہید سے منسوب کر دیا ہے تاکہ ہم ان کے کردار کے اوپر روشنی ڈال سکیں، ان کی شخصیت کو پہچان سکیں، دنیا والوں کے سامنے ان کو متعارف کرا سکیں، ان کی معرفت حاصل کر سکیں۔ اس پورے واقعے میں اگر غور کیا جائے تو سب سے اہم کردار جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ہے تربیت کے حوالے سے، کہ آپ نے اپنے بچوں کی اس انداز سے تربیت کی کہ میدان کربلا میں جہاں سب ایک دوسرے کے اوپر سبقت حاصل کر رہے تھے جامع شہادت نوش کرنے کے لیے اور نصرت دین میں آگے بڑھ رہے تھے، تو وہاں ان بچوں نے بھی اپنا وہ کردار نبھایا کہ بزرگوں سے پیچھے نہ رہے اور بار بار مولا کی خدمت میں آتے رہے کہ مولا ہمیں اجازت دے میدان میں جانے کی۔ وہ کم سنی، وہ عمر کہ جو ابھی بچوں کے کھیلنے کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن جناب عون محمد کے اوپر ہماری جانیں قربان ہو جائیں کہ جنہوں نے نوجوانوں کو اور بچوں کو ایسا درس دیا ہے کہ جب حق کے اوپر بات آ جائے اور حق کو بچانا ہو تو وہاں پر عمر نہیں دیکھی جاتی ہے۔ وہ بچے ضرور تھے مگر ان کی فکریں معراج پر تھیں کہ ایسی معراج کے اوپر کہ جہاں بزرگوں کی فکریں بھی نہیں پہنچ سکتی، اور ایسا کردار پیش کیا ہے کہ جہاں بزرگان تاریخ نے بھی جہاں پر گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ لہذا جناب اون محمد کی شہادت یقیناً واقع کربلا میں چار چاند لگا دیتی ہے، اور ہر تاریخ کربلا کو پڑھنے والا انسان یہاں پر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ کون سا ایسا لمحہ تھا، وہ کون سی ایسی حقانیت اور حقیقت تھی کہ جس کے اوپر ایسے ایسے بچوں نے بھی اپنی جان نچھاور کر دی ہے۔ جہاں اس طریقے کی قربانیاں سامنے آتی ہیں وہاں یہ بات بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہو نہ ہو حق پر تھا، حق پر ہے، اور یہی افراد ہیں کہ جو حق پر ہیں اور حق ہمیشہ حسینیت کے ساتھ ہے اور حسینیت ہمیشہ حق کے ساتھ ہے۔ لہذا ہمیں جناب اون محمد کے کردار کو پہچاننا چاہیے، ان کی معرفت حاصل کرنا چاہیے اور لوگوں تک پہنچانا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے، تاکہ رہتی دنیا تک اور قیامت تک ان کا یہ کردار لوگوں کے سامنے آشکار رہے، واضح رہے اور لوگ اسے بھول نہ سکیں۔ ہمارا سلام ہو ان شہداء کربلا پر جنہوں نے راہ حق و حقیقت کے اوپر اپنی جان نچھاور کر دی۔ ہمارا سلام ہو نولحالان عقیل بنی ہاشم جناب اون محمد پر۔
زہرا زہرا مادر مادر جان،
اس طرف زینب دل گیر یہ کرتی تھی دعا۔
اور اب سماعت فرمائے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور ہمیں نشریات سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 23 مرداد، 5 محرم الحرام اور 14 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پانچ محرم الحرام سن 61 ہجری قمری کو عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے جنگ کے لیے 1000 نفری سپاہ کربلا کی طرف بھیجنے کے بعد زہر ابن قیس نامی ایک شخص کو 500 سواروں کے ساتھ کوفے کے پل پر کھڑا رہنے کی ہدایت دی، تاکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے کوفے سے باہر نکلنے والے افراد کو روکے۔ عامر ابن ابی سلامہ نے، جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے جا رہے تھے، زہر ابن قیس اور اس کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا۔ عامر ابن ابی سلامہ سپاہیوں کے بیچ میں سے نکلے، لیکن کسی میں بھی ان کو روکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ عامر کربلا پہنچ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل گئے اور جام شہادت نوش کیا۔ عامر ابن ابی سلامہ حضرت علی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے اور حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہوئے کئی جنگیں انہوں نے لڑی تھیں۔ چودہ اگست سن 1825 عیسوی کو ایک انگریز ماہر کیمیا نے تیل سے پیدا ہونے والے پیٹرول کا انکشاف کیا۔ مشہور انگریز ماہر کیمیا مائیکل فیراڈے وسیع تجربات کے بعد پیٹرول کو تیل سے علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پیٹرول زیادہ تر ٹرانسپورٹ کی صنعت میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ پانچ محرم الحرام سن 1310 ہجری قمری کو ایران کے شمال مغربی علاقے آذربائیجان سے تعلق رکھنے والے ممتاز عالم ملا احمد نے وفات پائی۔ وہ فاضل مراغعی کے نام سے معروف تھے۔ انہوں نے حوزہ علمیہ نجف اشرف میں مشہور اساتذہ مثلا شیخ مرتضی انصاری کے زیر سایہ فقہ، اصول اور دیگر علوم حاصل کیے۔ وہ ایران واپسی کے بعد درس و تدریس میں مشغول ہوئے۔ فاضل مراغعی نے متعدد کتابیں بھی تحریر کیں۔ چودہ اگست سن 1945 عیسوی کو دوسری عالمی جنگ کے دوران جاپان پر حلیف ممالک کو برتری حاصل ہو گئی۔ اس طرح یہ عالمی جنگ، جو پولینڈ پر نازی جرمنی کے حملے سے شروع ہوئی تھی، جاپان میں اختتام پذیر ہوئی۔ دسمبر 1941 میں جاپان اور امریکہ کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی، جس کا اختتام ناگاساکی اور ہیروشیما شہروں پر امریکہ کی طرف سے ایٹم بموں کے حملے سے ہوا۔ امریکہ کی اس سفاکانہ بمباری میں 200,000 افراد مارے گئے اور پھر جاپانی فوج کے ہتھیار ڈال دینے کے ساتھ دوسری جنگ عظیم کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ چودہ اگست سن 1947 عیسوی کو پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ پاکستان انگریز سامراج کے خلاف غیر منقسم ہندوستانی مسلمانوں کی جد و جہد کے نتیجے میں قائم ہوا۔ اسلام 8ویں صدی عیسوی میں بر صغیر میں داخل ہوا۔ اس کے بعد مختلف ادوار میں مسلمان ہندوستان میں بہت سے علاقوں میں پھیل گئے اور 18ویں صدی کے دوسرے نصف میں انگریزوں کے قبضے تک اقتدار میں رہے۔ انگریزوں کے قبضے کے بعد بر صغیر کے عوام نے انگریز سامراج کے خلاف جد و جہد کا آغاز کیا، جس میں مسلمان آگے آگے تھے۔ 1906 میں مسلمانوں نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی اور وسیع پیمانے پر سیاسی تحریک چلانا شروع کی۔ مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کے طور پر مقبول ہوئی اور ان کے رہنماؤں نے محمد علی جناح کی قیادت میں اپنے مقصد کے حصول کی طرف سفر جاری رکھا۔ پاکستان کا رقبہ 803,000 مربع کلومیٹر ہے اور جنوبی ایشیا میں واقع ہے۔ ایران، افغانستان، چین اور ہندوستان اس کے ہمسایہ ممالک ہیں۔ تیئیس مرداد سن 1357 ہجری شمسی کو حجت الاسلام سید علی اندرس گو کو شاہی حکومت کے ایجنٹوں نے شہید کر دیا۔ شہید اندرس گو 19 سال کی عمر میں انقلابی تحریک میں شریک ہوئے اور فدائیان اسلام تنظیم کے لیڈر شہید نواب صفوی سے آشنائی کے بعد ان کے ساتھیوں میں شمار ہونے لگے۔ وہ اس وقت کے ایران کے وزیر اعظم حسن علی منصور کے جو بدنام زمانہ کیپچولیشن معاہدہ منظور کرانے میں پیش پیش تھا، قتل کا منصوبہ بنانے والوں میں شامل تھے۔ اسی وجہ سے شاہی حکومت نے اندرس گو کو پھانسی کی سزا سنائی۔ اس کے بعد اندرس گو نے شاہی حکومت کے خلاف خفیہ جد و جہد کا آغاز کیا، جو 13 سال تک جاری رہی۔ بالآخر 23 مرداد 1357 ہجری شمسی کو تہران میں شاہی حکومت کے ایجنٹوں نے ایک مسلحانہ جھڑپ میں ان کو شہید کر دیا۔ چودہ اگست سن 2006 عیسوی کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد 1701 کی منظوری اور حزب اللہ لبنان کی جانب سے اسے قبول کیے جانے کے بعد لبنان پر صہیونی حکومت کی 33 روزہ وحشیانہ جارحیت کا خاتمہ ہوا۔ یہ جنگ 12 جولائی کو صہیونی حکومت کے حملوں سے شروع ہوئی تھی۔ صہیونی حکومت نے امریکہ اور اس کے بعض عرب اتحادیوں کے ایما پر حزب اللہ لبنان کو نابود کرنے کی غرض سے یہ جنگ شروع کی تھی، لیکن لبنانی عوام اور حزب اللہ کی بے مثال استقامت سے صہیونی حکومت کو شکست فاش ہوئی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین و اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بغی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدی اللهم انت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين. Thank you.